جناب روشن علی بھائی دریانی، محترمہ جہاں آرا، جناب اختر نقوی، جناب اکبر حسین ایویٹی، جناب آوا جلال، محترمہ شبانہ زوجہ اسلم نقوی، اور ابھی کچھ دیر پہلے رونما ہونے والے واقعے میں شہید عارف حسین الحسینی کے فرزند ارجمند سید علی حسینی زخمی ہو چکے ہیں. ان کے لیے اور اس واقعے میں دیگر زخمی ہونے والے افراد کے لیے پروردگار مطال کے حضور دعا کو ہیں. پروردگار کے جواز کا محمد والے محمد کا جواز کا اس مبارک شب کا ان تمام مریضوں کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا تسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. درود بھیجیے. مان مبارک رمضان اپنے ہمراہ برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں لے کر آیا ہے. جیسے جیسے تمہارا ذہن اور تمہاری عقل ان برکتوں سے، ان رحمتوں سے اور ان مغفرتوں سے روشناس ہوتی چلی جائے گی، ویسے ویسے تمہارے عمل میں تبدیلی آتی چلی جائے گی. اور ممکن ہے کہ جب یہ ماہ تمام ہو رہا ہو تو تمہاری زبان پر بھی تمہارے مولا کی طرح یہ جملے ہوں کہ کتنا عظیم مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، کاش کہ پورا سال اس ماہ کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں ہمارے ساتھ رہیں. پروردگار متعال نے جن رحمتوں کو اس ماہ میں بنی نوع انسان کے لیے بھیجا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ رحمت ہے جو بالعموم ہر ایک کے شامل حال ہو رہی ہے، اور ایک وہ رحمت ہے کہ جس کے لیے اس انسان کو، کہ جسے صاحب عقل و شعور بنا کر بھیجا گیا ہے، اس انسان سے اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے کہ تو راستے پر قدم رکھنا شروع کر، ہر ہر قدم پر یہ رحمتیں نازل ہوتی چلی جائیں. لیکن اگر تو نے پہلا قدم ہی نہیں بڑھایا تو پھر یہ بعد والی نعمتیں تیرے شامل حال نہیں ہونے والی. وگرنہ جیسے جیسے تو راہ پروردگار پر قدم بڑھاتا چلا جائے گا ویسے ویسے یہ رحمتیں تجھ پر نازل ہوتا چلی جائے گا. علمی اصطلاح میں پہلی رحمت کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے اراءت الطریق، جبکہ دوسری رحمت کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ایصال الی المطلوب. دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے، اس بارے میں آپ بالکل مطلع نہیں ہیں. ایک شخص آتا ہے اور آپ کی رہنمائی کر دیتا ہے کہ صاحب آپ فلاں راستے پہ چلنا شروع کیجیے اور ان راستوں کو طے کرتے ہوئے فلاں مقام پر جب آپ پہنچیں گے تو وہی وہ مقام ہے کہ جس تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں. ایک یہ طریقہ ہے رہنمائی کا, اور ایک طریقہ رہنمائی یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک سواری بھی لے کر آئے, گاڑی بھی لے کر آئے اور آپ سے کہے کہ آپ بیٹھ جائیے, میں آپ کو جس مقام تک آپ نے پہنچنا ہے پہنچا دیتا ہوں. وہ جو پہلی رحمت ہے کہ جو بالعموم ہر ایک کے لیے نازل ہو رہی ہے, وہ نعمت عقل ہے, نعمت انبیاء ہے, نعمت اوصیاء ہے. یہ مرحلے اول میں یہی کام کرتے ہیں کہ فقط آپ کو گائیڈ لائن فراہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ راستہ ہے, اس طریقے سے تم نے طے کرنا ہے. لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ تم اسی راستے پر چلنا چاہتے ہو تو ایسا ہی ہے کہ آپ کے لیے سواری لے کر آ جاتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ, ہم تمہیں پہنچائے دیتے ہیں. لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب انسان اس راستے پر قدم بڑھانا شروع کرے, اس راستے کا انتخاب کرے اور اس پر چلنا شروع کرے. روزہ پروردگار متعال کی جانب سے آئے ہوئے دیگر احکامات کی طرح ایک حکم ہے. یہ اپنے ساتھ بعض رحمتیں ایسی لے کر آیا ہے جو ہر ایک کو ملنے والی ہیں, لیکن بعض رحمتیں ان کے لیے ہیں جو اس روزے کو ان تمام شرائط اور آداب کے خیال رکھتے ہوئے بجا لاتے ہیں جن کا پروردگار متعال نے خیال رکھنے کو کہا ہے. اور جب ان کے خیال رکھتے ہوئے اس عبادت کو بجا لایا جائے گا تو جتنی رحمتیں اس عبادت کے ذریعے پروردگار متعال ہم تک پہنچانا چاہتا ہے وہ سب کی سب ہمارے شامل حال ہو جائے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا اہم ترین پریکٹس تمرین جو پروردگار متعال اس روزے کے ذریعے سے ہماری کروانا چاہتا ہے وہ کیا ہے کہ اپنے اس جسم کو مناسب مقدار میں غذا فراہم کرو. زیادہ مقدار میں اگر اس جسم کو غذا فراہم کرو گے تو یہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا دے گا. اس ماہ مبارک رمضان میں ہم یہ جو تمہاری عادت کروا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے, ایک راز ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنی معمول کی زندگی میں بھی تم اسی کیفیت کو اپنائے رکھو. جب اس کیفیت کو اپنائے رکھو گے علم و حکمت کے دروازے, رحمت کے دروازے تم پر کھل جائیں. بہرحال گفتگو کسی حد تک ناتمام تھی, آئندہ آنے والی نشستوں میں آپ کی خدمت پیش کر دی جائے گی. آج کی شب کی مناسبت سے ایک اور شرط کا تذکرہ آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. ارشاد معصوم ہے کہ جہاں ہر ہر عبادت کے لیے پروردگار متعال نے مختلف شرائط کو رکھا ہے وہاں ایک اہم شرط کہ جسے روزے کے ذہن میں بیان کیا جا رہا ہے لیکن دیگر عبادتوں میں بھی یہ شرط مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ لا صیام لمن عصى الامام. تم کتنی ہی محنت کر لو, کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لو, روزہ تمہارا اس وقت تک بارگاہ عزی میں درجہ قبولیت نہیں پائے گا جب تک کہ تم اپنے امام کے مطیع اور فرما بردار نہ ہو جاؤ. اس لیے کہ یہ جتنی عبادتیں پروردگار متعال نے تم تک پہنچائی ہیں انہیں ایک خاص ذریعے سے تم تک پہنچایا گیا, ایک خاص وسیلے سے تم تک پہنچایا گیا. اگر اس وسیلے سے تم نے ان عبادتوں کو لیا ہے اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے ان عبادتوں کو بجا لا رہے ہو تو یہ ساری کی ساری عبادتیں اپنا اثر اور اپنا فائدہ تمہیں پہنچائیں گی. لیکن اگر پروردگار متعال کے بیان کردہ طریقے کے مطابق تم عبادت کو نہیں بجا لا رہے ہو تو چاہے کتنی ہی اچھی عبادت کیوں نہ ہو, ظاہر میں کتنا ہی خوشبو و خضوع کیوں نہ ہو, یہ عبادت تمہیں ذرہ برابر بھی پروردگار متعال کے یہاں فائدہ نہیں پہنچانے والی. مناقب خارزمی, اس کتاب کا نام آپ نے سنا ہوگا, اہل سنت کے رائٹر ہیں, ان کی یہ کتاب ہے اور اس میں یہ روایت درج ہے. کتنی عجیب روایت ہے, انسان پہلے پہل سمجھ نہیں پاتا ہے, چاہنے والا خوشی میں پھولا نہیں سماتا ہے اور جو بغض رکھتا ہے وہ ایک مرتبہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ روایت کیا کہہ رہی ہے. لیکن درحقیقت اس روایت کے پیچھے وہی بات مضمر ہے جو چند دنوں سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے کہ رحمت خاصہ حاصل کرنے کے لیے کچھ عمل ہم سے مانگا گیا ہے اور وہ چیز کہ جو نہائی ہے, یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں گولڈن کی ہے, کہ جس کے ہونے کی وجہ سے ساری رحمتیں تمہارے شامل حال ہونے والی ہیں اور جس کے نہ ہونے کے باعث یہ ساری کی ساری محنت اکارت اور ضائع ہو جانے والی ہے, ایسا ہی ہے کہ تم نے بعض محنتوں کے ذریعے سے درخت تو لگایا ہے لیکن یہ در حقیقت وہ اثاث تھی کہ جسے تم نے چھوڑ دیا, جس کی بنا پر یہاں سے درخت لگتے رہے اور دوسری جانب سے آگ آتی رہی اور ان درختوں کو جلاتی رہی. قیامت میں جب خدا کی بارگاہ میں پہنچو گے کچھ بھی تمہارے نامۂ اعمال میں درج نہیں ہوگا. وہ اثاث کیا ہے؟ وہ یہی اثاث ہے کہ جسے اس مقام پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لا صیام لمن عصى الامام، جو اپنے امام کا مطیع فرما بردار نہیں ہے، نہ اس کی نماز ہے، نہ اس کا روزہ ہے، نہ اس کا حج ہے، نہ اس کی زکات ہے، اس کا کوئی نیک عمل خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں. کیوں قبول نہیں ہے؟ ممکن ہے اس نیک عمل کا اجر مل جائے، لیکن چونکہ امام کے راستے سے تم نے اس عمل کو بجا نہیں لایا ہے، ظاہر میں بھی کوتاہی ہوگی، باطن میں بھی جو اس کا اجر ہے وہ تمہیں نہیں ملنے والا. اپنی اس کتاب میں ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل سنت کے لکھنے والے ہیں، اور اپنی اس کتاب میں اس روایت کو درج کرتے ہیں کہ ختم مرتبہ رسول سے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہیں، اور کچھ یوں ارشاد فرما رہے ہیں. اب دیکھیں اس پس منظر میں اس روایت کو سنیں، بالکل بخوبی سمجھ میں آتی ہے کہ اے علی، اگر کوئی شخص، حتی شخص بھی نہیں، روایت میں لفظ ہے عبد کا، اگر کوئی عبد خدا کی بارگاہ میں اتنی عبادت کرے کہ جتنا عرصہ نوح نے اپنی قوم میں قیام کیا تھا، ایک ایک جملہ قابل غور ہے، اتنی عبادت کرے کہ جتنا نوح نے اپنی قوم میں قیام کیا تھا، اتنا سستا دے سونا کہ جیسے اس کے پاس احد کا پہاڑ سونے میں موجود ہو، سارا کا سارا احد کے پڑا پہاڑ برابر جتنا سونا رائے خدا میں انفاق کر دے، اپنی پوری زندگی 1000 حج پاک پیادہ بجا لائے، 3-4 صفا اور مروہ کے مابین اس عالم میں مارا جائے کہ مظلوم ہو، لیکن ان تمام تر نیکیوں کو بجا لانے کے باوجود بھی اے علی تیری سرپرستی میں نہ ہو تو جنت میں داخل ہونا تو کجا جنت کی خوشبو بھی منہ محسوس نہیں کر پائے، جنت میں داخل ہونا تو کجا جنت کی بو بھی محسوس نہیں کر پائے. کیوں ہے میرے پروردگار؟ اس لیے کہ ہم نے جو طریقہ بیان کیا اس طریقے کے مطابق ہم تمہیں اپنا مطیع اور فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ہمارے طریقے کو چھوڑتے ہو تم اطاعت کرو گے، ایسی اطاعت کا کوئی فائدہ نہیں. لا صیام لمن عصى الامام، شب قدر ہم سے جہاں بہت ساری چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ اپنے رشتے کو اپنے مولا و آقا کے ساتھ مستحکم سے مستحکم تر بناؤ. اس لیے کہ جہاں یہ شب قدر ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو امام کے چاہنے والے نہیں ہیں، امام کی معرفت نہیں رکھنے والے ہیں، یعنی حتیٰ اس روایت کو جب میں نے پڑھا تو ایک مرتبہ رونگٹے کھڑے ہو گئے. امام معصوم فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن، نوح میں ذی الحجہ، اگر کوئی شخص عرفات کے میدان میں پہنچ جائے، نوح میں ذی الحجہ، اگر کوئی شخص عرفات کے میدان میں پہنچ جائے تو چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ اس کو سارے گناہ بخش دیے جاتے. راوی ایک مرتبہ پریشان ہے، آقا آپ کا چاہنے والا نہ ہو، آپ کا مطیع فرما بردار نہ ہو، اس کے باوجود بھی؟ کہا جی ہاں اس کے باوجود. رحمت خاصہ کے بھی مراحل ہیں، ایک قدم بڑھایا، اپنے آپ کو مقام عرفات میں پہنچا دیا، اس پر جو رحمت خاصہ تمہارے نصیب میں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری پچھلی فائل بند کر دی گئی. مولا آپ کے چاہنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کہا، اس کے باوجود بھی چونکہ عرفہ کے مقام، عرفہ کے دن عرفات کے مقام پر اپنے آپ کو پہنچایا، اسے بخش دیا جائے. پھر مولا اس کا کیا ہوگا بعد میں؟ کہا اس کے باوجود بھی اس کی زندگی میں سوائے عذاب کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہم نے طریقہ کار بیان کیا اس کے مطابق تو اپنی زندگی بسر نہیں کر رہا ہے، ہمارے طریقہ کار کے مطابق نہ وضو کر رہا ہے، ہمارے طریقہ کار کے مطابق نہ نماز پڑھ رہا ہے. روزے عرفہ ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ غروب تک عرفہ عرفات کے مقام پہ ٹھہرے رہو گے، ٹھہرتا نہیں ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے، دوبارہ سے اس کے نامہ عمل گناہوں سے بھر جاتا ہے. تو چاہے کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، اگر در اہل بیت کو چھوڑے کر ہوگا تو اس عمل میں وہ تاثیر، وہ منفیت کہ جو انسان چاہتا ہے کبھی بھی حاصل نہیں کر پائے گا. بہرحال اس سلسلے میں اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ مسلمانوں میں ممکن ہے کہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہو کہ جو کافرین میں ہو، انہیں اطلاع نہیں ہو، ان کا حساب جدا گانا ہے. وہ افراد کے جو مقصر ہیں، جانتے بوجھتے ان کا ذہن ان سے یہ سوال بھی کرتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول کہ جو اس دنیا سے جانے سے پہلے بیت الخلاء تک کے احکامات بیان کرتا جا رہا ہو کہ کون سا قدم جاتے وقت پہلے رکھنا ہے، واپس آتے وقت کون سا قدم تم نے باہر رکھنا ہے، وہ رسول جاتے ہوئے امت کو تنہا چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں آئے اور پھر بھی اس کا جواب نہ لے، ایسے شخص کی کسی عمل کی کوئی اجر پروردگار مثال کی بارگاہ میں نہیں. کیسے ہو سکتا ہے اپنے مولا و آقا کے ساتھ رشتہ توڑے ہوئے ہو اور خدا کی مطیع اور فرما بردار رہنا چاہتے ہو؟ نہیں ہو سکتا. پر جہاں یہ دوسروں کے لیے پیغام ہے، ایک پیغام ہمارے لیے بھی ہے، اپنا رشتہ اپنے مولا و آقا کے ساتھ مستحکم کیجیے. 23 ماہ مبارک رمضان کی شب سوروں کی تلاوت ہے تقریباً 1000 مرتبہ ظاہر سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت کرنی ہے، کچھ دعاؤں کی تلاوت ہے، اسی کے ساتھ ایک ایسی دعا کی تلاوت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو ہم روز مرہ اپنی عام زندگی میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں. اپنے بچوں سے پوچھنا چاہوں گا، ہے آپ کے ذہن میں اس کا جواب؟ آج کی رات ایک دعا کے پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. دعائیں درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. اس روایت کے راوی دو امام ہیں، میرا پانچواں امام اور میرا چھٹا امام، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام. اس دعا کو ہم بار بار پڑھتے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ خصوصیت سے یہ دعا کس دن نازل ہوئی، کس شب میں نازل ہوئی. آج کی شب میں یہ دعا خصوصیت سے آج کی شب کے لیے کہا گیا. یہ دونوں امام روایت کرتے کر رہے تکرار کرو، زیادہ سے زیادہ ریپیٹ کرو. 23 ماہ مبارک رمضان کی شب میں کھڑے ہو تو بھی اس دعا کو پڑھو، بیٹھے ہوئے ہو تو بھی اس دعا کو پڑھو، لیٹے ہوئے ہو تو بھی اس دعا کو پڑھو. نہ صرف یہ کہ آج کی اس شب میں بلکہ اس پورے مہینے میں، بلکہ ہر ہر زمانے میں اور ہر ہر مقام میں. بس خصوصیت سے آج کی شب کے لیے ذکر کیا ہے اور پھر اس کے بعد پھیلا دیا ہے کہ ہر وقت اس دعا کو پڑھتے رہو. اور دعا ہے کیا؟ کہ جو ہم اپنی تقریر کے شروع میں بھی برکت کے لیے پڑھتے ہیں، زمانے کے امام سے اپنا رشتہ مستحکم کرتے ہیں، کہ جسے ہم تعبیر کرتے ہیں دعائے سلامتی ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، تین راتوں میں سے اہم ترین رات کے جس کے بارے میں قوی احتمال یہی ہے کہ یہی شب قدر ہے، کیوں کر اس رات میں سب سے زیادہ تاکید اس بات کی جا رہی ہے کہ پوری شب میں اپنے زمانے کے سلام امام کی سلامتی کے لیے دعا طلب کرو، ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا طلب کرو. کیوں؟ اس شب میں جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، ہمارے تمام امور زمانے کے امام کی خدمت میں جا رہے ہیں، کہا تم بھی دعا مانگو. اس دعا کا کبھی ترجمہ آپ نے دیکھا ہے؟ کبھی غور کیا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں خدا سے؟ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میرے پروردگار اللہم کن، تو ہو جا لے ولی اس ہستی کے لیے جو تیری جانب سے ہماری سرپرست ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا ہے. اے میرے پروردگار تو ہو جا، کہ درود و سلام ان پر ان کے آبا و اجداد پر. کیا ہو جا؟ ولی و حافظہ و قائدہ و ناصرہ و دلیلہ و عینہ. چھ چیزوں کا ہم تقاضا کرتے ہیں پروردگار مطالعہ اپنے زمانے کے امام کے بارے میں، وہ زمانے کا امام کہ جو ہمارا سرپرست ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا ہے. اے میرے پروردگار تو میرے زمانے کے امام کا والی ہو جا، تو میرے زمانے کے امام کا سرپرست ہو جا. اور یہ ایک عمومی بات ہے کہ سرپرستی کے اندر جتنے امور آتے ہیں ان کو کھول کر بقیہ پانچ جگہوں پر بیان کر دیا گیا ہے. سرپرستی میں یہ آتا ہے کہ ان کی رہنمائی کر، ان کی حفاظت کر، ان کی مراقبت کر، ان کی نگرانی فرما، ان کی قیادت فرما، یہ سارے امور بعد میں ذکر کر دیے گئے. بس ہم اپنے پروردگار سے تقاضا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار جس ہستی کو تو نے ہم پر اپنی جانب سے ولی اور سرپرست قرار دیا ہے، میں تجھ سے آج کی رات علل خصوص اس بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ تو حقیقت میں اس کی سرپرستی کر. اور یہ سرپرستی کیوں کر، یہ رہنمائی کیوں فرما ہمارے زمانے کے امام کی؟ حتیٰ تسکنہ ارضا کا طوعا، تاکہ ایک دن ایسا آئے کہ وہ اس زمین پر اس عالم میں سکونت اختیار کرے کہ اس زمین پر رہنے والے رغبت اور شوق کے ساتھ اس کے سامنے اپنے سروں کو خم کرے. وہ تمتعہ فیھا طویلا، اور ایک طویل عرصے تک زمانے کے امام کی حکومت اس طرح سے اس دنیا میں قائم رہے کہ زمین و آسمان سے برکتیں نازل ہو رہی ہیں. بس اس دعا میں انسان زمانے کے امام کی سلامتی کا تقاضا کرتا ہے اپنے پروردگار سے، اور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ سلامتی کو یہاں تک پہنچا دے کہ میرے زمانے کے امام کے ظہور میں تعظیم کر دے. قبل اس کے آگے بڑھوں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میں اور آپ دعا نہ مانگیں تو کیا پروردگار متعال اس ہستی کی حفاظت نہیں کرے گا؟ اگر میں اور آپ پروردگار متعال کے حضور نہ گڑ گڑائیں، اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، جسے اس نے ہمارے لیے والی قرار دیا ہے اسے کوئی فضل نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، پھر کیوں ہم سے کہا گیا ہے کہ بارہ دعا مانگو؟ اگر ہم نہ بھی مانگے تو پروردگار والی ہے، حافظ ہے، قائد ہے، ناصر ہے، دلیل ہے، عین ہے، پھر کیوں ہم سے کہا جا رہا ہے اور خصوصیت سے ایسی بابرکت شب میں کہ زیادہ سے زیادہ زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے دعا مانگو؟ چند امور کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ جس انسان کو انسان جب چاہتا ہے کوئی اس کے لیے محبوب قرار پا جائے اور وہ اس کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو ہمیشہ اس کی زبان سے اس کی سلامتی کے لیے دعا نکلتی ہے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ تم اس ہستی کے چاہنے والے ہو. یہ علامت ہے اس بات کی کہ تم اس ہستی سے اپنے عہد کی تجدید کر رہے ہو. یہ علامت ہے اس بات کی کہ تم اس ہستی کے منتظر ہو. اور اس کے علاوہ علل خصوص تین باتیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ کی یہ دعا کارآمد ہے اور مؤثر ہے. نمبر ایک, ائمہ علیہ السلام جس طرح سے ایک نورانی حیثیت اور مقام رکھا کرتے تھے, اسی طرح سے ان کا ایک جنبہ مادی اور بشری بھی ہے اور اس کے اپنے تقاضے بھی ہوا کرتے ہیں. اسی کے مطابق وہ بیمار بھی ہو جایا کرتے ہیں, اسی کے مطابق ظاہری اعتبار سے مختلف پریشانیاں اور بلائیں جس طرح سے عام انسانوں کے لیے آتی ہیں ان کے لیے بھی آتی ہیں. ممکن ہے ہماری نسبت سے یہ بلائیں ہمارے گناہوں کے ختم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور ائمہ کے درجات میں اضافے کا باعث بنتی ہیں, لیکن بہرحال یہ بلائیں آتی ہیں. اور پروردگار نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم دعا کرو گے, ہم سے تقاضا کرو گے تو ہم ان بلاؤں کو روک بھی دیں گے. بس پہلی وہ چیز اس اعتبار سے, ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے کہ یہ در حقیقت ہمارے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے امام کی سلامتی کے لیے دعا مانگے. پہلی چیز جو انسان دیکھتا ہے کہ ہاں میرے دعا کرنے سے یہ فائدہ میرے زمانے کے امام کو حاصل ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ ظاہری بلاؤں سے زمانے کا امام محفوظ رہے گا آپ کی دعاؤں کے تقاضے کے بدولت. آج ہی کی رات کے اعمال آپ مفاتیح الجنان میں اٹھا کر دیکھ لیجیے. ایک دن ایسا ہے کہ چھٹے امام کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں. اپنے غلاموں سے کہا ہے کہ آج کی رات بہت بابرکت رات ہے, مجھے اٹھا کر لے جاؤ اور مسجد میں لے جاؤ تاکہ میں پروردگار مطالعہ کے حضور عبادت کر سکوں, راز و نیاز کر سکوں. لیکن بیماری ہے کہ نہیں؟ یا اسی طرح سے خیبر کے واقعے میں کہ جب چاہا کہ علی کو بلایا جائے تو اس وقت مولا کائنات کی حالت کیا تھی؟ درد چشم میں مبتلا تھے. بس ہماری دعا ممکن ہے اس اعتبار سے زمانے کے امام کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ بہت مختصر سی شے ہے. اگر کوئی سوچے کہ میری دعا کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے, دعا انسان پروردگار مطالعہ کے حضور کرتا ہے. پروردگار ممکن ہے مخلوقات کی جیسے ہماری دعاؤں میں وہ اثر نہیں ہے, لیکن بہرحال ان دعاؤں کی وجہ سے زمانے کے امام سے یہ ظاہری بلائیں بھی دور کر. دوسرا اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ وہ طریقہ کار کے جو ائمہ نے ہمیں سکھایا ہے, الجزاء الاحسان الا الاحسان, جب تم پر کوئی احسان کرے تو تم بھی اس پر احسان کرو, جب تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شب و روز اپنے زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے دعا کریں اور وہ ہماری سلامتی کا تقاضا پروردگار مطالعہ سے نہ کریں؟ اہم ترین فائدہ انسان کو یہ ملنے والا ہے. اور تیسری اور آخری چیز, زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے دعا, ممکن ہے تعجیل کے لیے جو پروردگار مطالعہ نے وقت مقرر رکھا ہے اس وقت مقرر میں کمی کر دے. اگر ظہور کا وقت میں تاخیر ہے تو اس میں تعجیل ہو جائے گی, جلدی ہو جائے گا. اس روایت کو میرا اور آپ کے امام امام جعفر صادق علیہ السلام والسلام جسے سورہ مبارکہ ہود کے ذیل میں تفسیر عیاشی میں نقل کیا گیا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ قوم لوط پر ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب نازل ہوا چاہتا ہے, راستے میں یہ فرشتے ابراہیم کے گھر پر ٹھہرتے ہیں اور ابراہیم کے گھر پر آنے کے بعد کہتے ہیں, سارا کی عمر تقریباً 100 برس ہے, ابراہیم کی عمر 100 برس سے بھی گزر چکی ہے, ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ پروردگار مطالعہ کی جانب سے تمہیں اولاد کی بشارت دیتے ہوئے. واقعات کے دیگر رخوں کو چھوڑتے ہوئے اس رخ کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بہرحال سارا سے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی ولادت ہوئی اور یہاں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا. بنی اسرائیل نے اپنی کوتاہی کی بنا پر اپنے لیے پروردگار مطالعہ کی جانب سے مستحق عذاب ہو گئے. ان کے لیے جو عذاب رکھا گیا تھا اس کی مدت تھی 400 سال, کہ 400 سال تک یہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے, ظالم غاصب بادشاہ ان پر جو ہے وہ حاکم رہے گا. آج ہمارے لیے بھی بہترین یہ واقعہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے, ایک پیغام لے کر آیا ہے. امام معصوم بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی بھی معاشرے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اٹھ جائے, اس کی شرط اساسی ہے کہ پہلے خود جانو اور پھر بھٹکے ہوئے تو سیدھے راستے پر لے آؤ. جس معاشرے سے یہ چیز ختم ہو جائے آج یہی ہے. میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, آپ مجھ سے کچھ کہنے کی طاقت نہیں رکھتے. میں آپ سے کہتا ہوں تو آپ کو برا محسوس ہوتا ہے, آپ مجھ سے کہتے ہیں تو مجھے برا محسوس ہونے لگتا ہے. گناہ سے روکنا خود جرم ہو چکا ہے آج اس معاشرے میں. جس معاشرے میں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے اس معاشرے میں پروردگار مطالعہ اسی معاشرے کے بدترین بندوں کو ان پر حاکم قرار دے دیتا ہے اور اس کے تالے بندے کی دعائیں مستجاب ہونا بند ہو جائے. آج ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہم نے چھوڑ دیا, ہم نے اپنا کمال گنڈا ٹیکس حاصل کرنے میں رکھا ہوا ہے, ہم نے اپنا کمال یعنی شیعہ جوان اگر یہ کام کرتا ہوا نظر آئے تو چپ ہے, ہم نے اپنا کمال ان چیزوں میں رکھا ہوا ہے. گناہ کے راستے میں مدد کرنے والا آپ کو بہت ملیں گے, آئیے آپ کی تشریف لائیے ہمارا ساتھ دیجیے, لیکن نیکی کی طرف بلانے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. اگر کوئی شخص چاہے بھی کہ آگے بڑھ کر کسی کو روکے کہ بھائی تم برائی کر رہے ہو تو سارے افراد اسے منع کرتے ہیں کہ آگے نہ بڑھو, روک دیا جاتا ہے. تو اس معاشرے میں ایسے ہی ہونا ہے. بہرحال 400 سال تک عذاب ان کے لیے مقرر کیا گیا. آخر میں بنی ظالم و جابر حکومتوں کے درمیان میں رہنا اور زمانے کے امام کی حکومت کے زیر سایہ زندگی بسر کرنا، دونوں میں زمین سے آسمان فرق انسان احساس بھی نہیں کر سکتا ہے. 40 دن تک روتے رہے، گریا کرتے رہے، فریاد کرتے رہے، یہاں تک کہ پروردگار مطال نے 170 سال کی مدت کم کر دی، 230 سال تک عذاب جاری رہا. موسیٰ اور ہارون کو حکم ہوا، جاؤ اور فرعون کو تختہ الٹ دو. اور اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد امام معصوم بیان کرتے ہیں کہ ہماری فرج میں بھی کشائش ہو سکتی تھی، ہے. یہ اسی وقت ہے کہ جب چاہنے والے گڑ گڑائے، روئے، فریاد کرے، مناجات کرے، مگر اگر یہ کام نہیں کریں گے تو جو وقت مقرر رکھا گیا اسی وقت مقرر کا ظہور ہونے والا ہے. بس سلامتی کے لیے جو دعا کا تقاضا کیا گیا ہے، اس کا اہم ترین ایک فائدہ یہ ہے کہ جس قدر روئے گے، گڑ گڑاؤ گے، جس قدر دل کی گہرائی سے مانگو گے، ممکن ہے کہ وہ مدت اگر تاخیر ہو تو اس میں کمی واقع ہو جائے. اس سے بڑھ کر انسان کو کیا چاہیے؟ آج کی شب جہاں دیگر اور بہت ساری باتوں کا خداوند متعال سے تقاضا کیجیے گا، وہاں پہ زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے دعا کیجیے گا. پہلے بھی آپ کی خدمت ناز کیا ہے، ہم بچے اپنے بچے کی سلامتی کے لیے جب دعا طلب کرتے ہیں، اپنے گھرانے کی سلامتی کے لیے دعا طلب کرتے ہیں. دیکھیں ابھی تو ہم خوشی کے ایام میں ہیں، ایک قلیل تعداد وہ افراد کے جو مشکل کے ایام گزار رہے ہیں، ان سے جا کے ذرا پوچھیں. ابھی اسی حالیہ واقعے میں جو افراد شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، آپ ان کے گھر والوں سے جا کر پوچھیں ان کی کیا کیفیت ہے. آج کی رات ان کا سب سے بڑا پروردگار مطالعہ سے کیا تقاضا ہوگا؟ سوچیے، جب انسان سے کوئی نعمت چھین جاتی ہے، ابھی تو ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے، جب چھین جاتی ہے پھر قدر ہوتی ہے. قدر بھی اس لیے ہوتی ہے کہ ان چیزوں کی ہمیں معرفت ہے، اس لیے ہم شدت سے خداوند متعال سے تقاضا کرتے ہیں، میرے پروردگار میرے رزق میں وسعت کر دے، اے میرے پروردگار مجھے تندرستی میں مبتلا نہ کر، اے میرے پروردگار میرا اعزاز اقارب میرے رشتہ داروں کو جسمانی اور روحانی سلامتی عطا کر دے. احسان کرام، اس زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے ہم اس قدر دعا مانگتے ہیں، اس قدر دعا مانگتے ہیں، لیکن وہ شدت، وہ گرماہٹ، وہ تپش جو ہونی چاہیے وہ نہیں، حقیقت کے نہیں. ابھی دعا مانگتے ہیں، تھوڑی دیر بات فراموش کر دیتے ہیں. اگر میرا بچہ مجھ سے، میرا بچہ بیمار ہو، ہاسپٹل میں ہو، تو میرا ظاہر اور باطن ہر وقت وہیں پر ہوگا جب تک میرا بچہ ہاسپٹل سے باہر نہ جائے. اس لیے کہ اس محبت کی شدت کو ہم نے احساس کیا ہوا ہے، لیکن اس محبت کو ہم نے احساس نہیں کیا ہوا ہے کہ وجہ بھی اس کے پیچھے یہی ہے جو چند دنوں سے آپ کے سندر میں رکھیے. معرفت نہیں، شناخت نہیں کہ ہمیں کیا مل رہا ہے. اگر یہ میرے جملے ہوتے ہیں تو شاید آپ یہ احساس کرتے کہ میں آپ کے حق میں اور اپنے حق میں بے ادبی کر رہا ہوں، لیکن یہ اس ہستی کے جملے ہیں کہ زمانے غیبت کبریٰ میں بہت کم وہ افراد ہیں، ویسے تین اصلی زیادہ ہوں گے، لیکن ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو زمانے کے امام سے شرف ملاقات پاتے ہیں، بڑی تعداد ان میں ایسی ہے کہ جنہیں ملاقات تمام ہونے کے بعد یہ احساس ہوا ہے کہ جس سے ہم ملے تھے وہ ہمارے زمانے کا امام. ایک قلیل تعداد وہ ہے کہ جس نے ملتے وقت ہی یہ احساس کر لیا تھا کہ جس ہستی سے ہم ملاقات کر رہے ہیں وہ ہمارے زمانے کا امام. اور علماء میں دو ہستیوں کا نام بہت ہی مشہور و معروف ہے، چونکہ یہ کبھی بھی اپنے واقعات اپنے نام سے بیان نہیں کیا کرتے. دو ہستیاں بہت زیادہ معروف ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت بڑا وقت زمانے کے امام کے ساتھ گزارا ہے، جب بھی چاہا زمانے کے امام سے ملاقات کی. ایک اس میں علامہ سید بحر العلوم کا نام آتا ہے، تو دوسری جانب سید ابن طاؤس کا نام درج کیا جاتا ہے. سید ابن طاؤس 7ویں صدی ہجری کا عالم دین ہے، یعنی آج سے تقریباً آپ سمجھ لیجئے 700 سال پہلے، 750 سال پہلے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، حرم مولا کائنات میں دفن ہیں. آپ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب بھی چاہے زمانے کے امام کی ملاقات کی. علماء کے مابین مشہور ہیں، ایسا فرد کہ جس نے قریب سے غیبت کبریٰ کے زمانے میں اپنے زمانے کے امام کی زیارت کی ہو، 2 جلد پر کتاب لکھتا ہے، اپنے بیٹے کے نام وصیت نامہ ہے. اس میں ایک مقام پر اپنے بیٹے سے کچھ یوں مخاطب ہے. وہ زمانہ سوچ لیجئے، اس زمانے میں دنیاوی اعتبار سے ٹیکنالوجی کس مقام پر ہوگی وہ سوچ لیجئے، اس زمانے کے دنیا دار افراد کہتے ہوں گے وہ سوچ لیجئے، اور پھر ان جملوں کو سنیے کہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، میرے بیٹا، یہ جتنے لوگ جنہوں نے اللہ سے، اس کے رسول سے سنا ہوا ہے کہ ہمارے زمانے کا امام ہے اور اس کے ظہور کے بارے میں خبروں سے واقف ہیں اور زبان پر ادعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے چاہنے والے ہیں، ہم اپنے آقا کو مولا کی معرفت رکھنے والے ہیں، ان کی خوشی میں خوش، ان کے غم میں غمگین ہیں، ان کے اعمال ان کے عقیدوں سے متا اگر اس کو آسان کر دوں تو یہ سب کے سب اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں. اور پھر اس کے بعد چند مثالیں اپنے بیٹے کو بیان کرتے ہیں. پہلی مثال, ہر شخص خود ہی اندازہ کر لیجئے کہ وہ کس مثال میں فٹ آتا ہوا نظر آتا ہے. پہلے کہتے ہیں, یہ بہت کہتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے چاہنے والے ہیں, بہت اپنے زمانے کے امام کی چاہت کا دم بھرتے ہیں, لیکن ان کے حال یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی ان کی ظاہری اعتبار سے عزیز چیز کھو جائے تو اس کی تلاش کے لیے تو گلی بگلی, کوچا بکوچا, اس گھر سے اس گھر, اس پر سے اس پر سے سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, خداوند متعال کے حضور گڑگڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. چھوٹی سی مثال دیتا ہوا چلے جاؤں, ان بچوں کو کچھ دنوں کے بعد شاید یہاں پر انعام ملے گا. اگر انعام میں کچھ رقم ہو تو جہاں انعام کی بقیہ مقدار کو انسان بہت احتیاط سے رکھتا ہے, اس رقم کو بہت زیادہ سنبھالتا ہے, بچہ اس کی خوشی کا باعث, ظاہری اعتبار سے پورے مہینے کی اسے جو اس نے محنت کی ہے, دین کے راستے میں جو قدم اٹھائے, ایک چھوٹا سا اسے اس دنیا میں اجر ملتا ہے, اپنے اعتبار سے بہت بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے. راستے میں اس بچے کے پیسے گرتے ہیں, وہ گھر جاتا نہیں, فل ٹائم اسی پیسے کی تلاش میں ڈھونڈ رہا ہوں, آگے جائے گا پیچھے, آگے جائے گا پیچھے. بڑے کو لے لیجیے, مجھے اور آپ کو گاڑی سے محبت ہے, ابھی آپ باہر نکلیے, آپ کی گاڑی ہے, اسکوٹر اٹھا لیجیے, آپ کی کیا کیفیت ہوگی, کتنی دیر تک ڈھونڈتے رہیں گے, کتنی دیر تک تلاش کرتے رہیں گے. اور بہت ساری مثالیں, ہر شخص اپنے اپنے ذہن کے اعتبار سے رکھے, جو چیز اس کی نگاہ میں محبوب ہے اگر وہ اس سے کھو جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اور ابن طاؤس کہتے ہیں کہ ان کے زمانے کا امام کے جن سے محبت کا دم بھرتے ہیں ان سے کھو چکا ہے. کہیں تم نے ان میں سے کسی فرد کو دیکھا ہے جو گلی بگلی, کوچا بکوچا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہو کہ میرے زمانے کا امام مجھ سے کھو گیا ہے, کہاں ہے, میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں. بس یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. اگر آپ میں سے بعض مومنین ایسے ہیں جو یہ احساس کرے کہ مولا نہیں نہیں ہم ایسے نہیں ہیں, اپنی جان, اپنا مال, اپنی عزت, اپنی آبرو, سب کچھ آپ کی راہ میں دے دیں گے, تو آگے والی مثال سنیے. سید ابن طاؤس کہتے ہیں, یہ لوگ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ساری حکومتیں اس پر قابض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارا کا سارا حق کس کا ہے, امام کا ہے, جب امام آئیں گے تو حکومت کریں گے, پر یہ سارا کا سارا حق امام کا ہے نا. اگر انہی حکومتوں پر بیٹھا ہوا کوئی فرد انہیں کوئی تحفہ دے دے, انہیں کوئی مقام دے دے, انہیں کوئی منصب دے دے, تو یہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں, اس سے راضی ہو جاتے ہیں, اور اس کے منصب پر باقی رہنے کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بس یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. اس لیے کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو یہ تو سمجھتے کہ یہ ہمارے مولا کا حق ہے, اور جو شخص بھی آیا اس نے مولا کے حق پر مولا کے حق کو غصب کیا ہے, مولا کے حق کو چھینا ہے, تو کیسے یہ اس کے مقام پر بیٹھنے کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اس سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں, لیکن یہ خوش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آگے چلیے, یہ سید ابن طاؤس ہے جو بنفس نفیس امام سے مل چکا ہے اور یہ مثالیں دے رہا ہے اپنے بیٹے کے وصیت نامے کے ذریعے سے عالم اسلام کے لیے. اگر امام وقت میں آ کر یہ بیان کر دے کہ اے میرے چاہنے والے, میرا ظہور اس بات پر موقوف ہے, مجھے میرے پروردگار نے بیان کر دیا کہ جس دن میرا ظہور ہوگا اسی دن تیری موت واقع ہو جائے گی, پتا پتا تو کیا چاہتا ہے, میرا ظہور چاہتا ہے یا یہ کہ میرے ظہور میں تاخیر ہو جائے اور 20 سال تک تجھے اچھی طرح سے زندگی کرنے کا موقع مل جائے. اب بھی تو کہے گا اجل علا فرجک, اب بھی تو کہے گا مولا میں تیرے ظہور کا پایا ہوں. اور ایک آخری مثال, کہا کہ اگر میں امام وقت تمہیں آ کے کہوں کہ تمہارے شہر کا جو بھی والی ہے, جو بھی ناظم ہے, وہ تمہیں جو پیسے دے رہا ہے, میں امام وقت ان پیسوں کو تمہارے لیے حلال قرار دیتا ہوں, اور اس کی رقم بھی بیان کی, 1000 دینار, ممکن ہے آج کے اعتبار سے $1000, ہر روز یہ تمہیں دے گا, اور میں امام وقت تمہیں کہتا ہوں کہ ویسے تو جائز نہیں ہے کیونکہ دے نہیں سکتا ہے, اس کا حق نہیں ہے, لیکن میں امام وقت تمہیں یہ پرسنلی اجازت دیتا ہوں کہ تم لے سکتے ہو تمہارے لیے حلال, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد وہ دینا شروع بھی کر دے. لیکن پھر میں تم سے آگے کہوں کہ جب میرا ظہور کا دن آنے والا ہے تو ظہور کے دن یہ جو رقم تمہیں روزانہ ملتی تھی یہ رقم بند ہو جائے گی, اور وہ جو تمہارا دنیاوی اعتبار سے تمہارا دشمن ہے, تمہارا رقیب ہے, مثال کے طور پر آپ کاروبار میں بزنس مین کا کوئی نہ کوئی رقیب ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ رقابت کر رہا ہوتا ہے, یہ کوشش کرتا ہے میں زیادہ کما لوں, کوشش کرتا ہے وہ زیادہ کما لوں, تو جس دن ہمارا ظہور ہوگا وہ رقم جو تمہیں دی جا رہی تھی تم سے لے لی جائے گی, اسے عطا کر دی جائے گی. اس کے باوجود تو یہ لوگ ظہور کی دعا کریں گے, اس کے باوجود بھی ظہور کا تقاضا کریں گے, جی نہیں, یہ سید ابن طاؤس ہیں کہ جو اس بات کو بیان کر رہے ہیں. اپنے دل کو ڈٹولیے, ہم چاہتے ہیں کہ مولا ظہور کر دے, لیکن آیا اپنے آپ کو آمادہ کر چکے ہیں, آیا ہماری زمانے غیبت میں جتنے بھی افراد ہیں سب نے ہفتے امام کو غصب کیا ہے, اور ہم ان کے ساتھ اپنے ارتبادات کے قائم ہو جانے پر ان سے ملنے والی اشیاء پر کیسے خوش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. امام کے اگر امام کی محبت تمہارے دلوں میں ہے تو کبھی بھی تمہیں خوش نہیں ہونا چاہیے. بس عزیزان گرامی, میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا آج کی شب, جیسے میں نے آپ کی خدمت درج کیا, جہاں دنیا مانگے مانگنا بھی چاہیے انسان کو, وہاں آخرت کا تقاضا کیجیے گا. اے میرے پروردگار مجھے ناصر دین قرار دے, اے میرے پروردگار مجھے دین کے مددگاروں میں سے قرار دے, کچھ وقت دین کے لیے نکالوں, اپنی زندگی تبدیل کروں اور اپنے معاشرے کی اپنے گھرانے کی اصلاح کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ وقت عطا کر دے. وہاں پر آج کی رات یہ دعا کیجیے گا, اے میرے پروردگار جتنی محبت مجھے میرے مال سے, جتنی محبت مجھے میرے گھر سے, جتنی محبت, یہ جملے میری زبان پر سچتے نہیں ہے کیونکہ میں خود بھی گنہ گار, جتنی محبت مجھے میری اولاد سے ہے اس سے کہیں زیادہ نہیں تو اتنی محبت اپنے امام کی مجھے عطا کر, تاکہ جس طرح سے میرا مولا مجھ سے گمشدہ ہے میرے بچے بھی گمشدہ ہونے پر میں جس طرح سے تڑپ رہا ہوتا ہوں فریاد کر رہا ہوتا ہوں روزانہ کچھ وقت اپنے مولا کے لیے بھیج دیتا ہوں. سید ابن طاؤس نے اپنے بیٹے کو طریقہ بھی بیان کیا, بیٹا میں نے تجھے اپنے آقا کا غلام قرار دیا ہے, جب آقا کی بارگاہ میں جانا صبح صدقہ نکال اپنے لیے نہیں اپنے آقا کے لیے, شام کے وقت صدقہ نکال اپنے آقا کے لیے, جب بھی تجھے دعائیں مانگنی ہو سب سے پہلے اپنے آقا کے لیے دعاؤں کو طلب کر, اور خصوصیت سے کہا کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن علیحدہ سے وقت نکال اپنی حاجتیں اپنے آقا سے مکالمہ کر گفتگو کر, اور جب بھی سلام کرنا ہو تو سلام اللہ کامل التام الشامل العام والا سلام کے جو مفاتیح الجنان میں درج ہے کہ جسے شیخ عباس قمی نے باب ظاہراً باب اول میں جہاں دعاؤں کا چیپٹر ختم ہو رہا ہے مہینوں کے اعمال شروع ہو رہے ہیں انہیں اواخر میں چند دعاؤں کو ذکر کیا ہے کہ جو زمانے کے امام سے متعلق ہے, وہاں پر یہ استغاثہ بھی درج کیا گیا, دو رکعت انسان نماز پڑھے اور اس طرح سے اپنے زمانے کے امام کو سلام کرے, اے میرے بیٹا کہ جب امام کو سلام کرنا ہو تو اس طرح سے سلام کرنا, اور طریقہ بیان کیا. دیکھیے ائمہ ہی کا تو شاگرد ہے نا, طریقہ بیان کیا, بیٹا زمانے کے امام کے حضور اس طرح سے مانگنا, تین طریقے آپ کی خدمت بیان کیے دیتا ہوں. امام سے کہنا مولا یوسف کے بھائی تھے انہوں نے یوسف کے حق میں دوتائی کی, قرآن کہتا ہے کہ جب پلٹ کر پہنچے تو ان کی زبان پر یہ جملے تھے, اے عزیز مصر ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے لیکن اس وقت ہم بہت ہی کرب کی زندگی بسر کر رہے ہیں, جو کچھ ہمارے پاس تجھے دینے کے لیے وہ بہت ناچیز ہے لیکن تجھ سے اپنا پیمانہ پورا بھرنے کے لیے آئے, پر صدقے میں ہمیں دے دے. خدا بند متعال صدقہ دینے والوں کو رائے خدا میں انفاق کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے ایسے تقاضا کیا تھا, اور کیسے تقاضا کیا تھا, اے یوسف آپ بلند و بالا ہیں ہم گنہگار ہیں, اور انہیں یوسف کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا تھا اے بابا ہمارے لیے استغفار کر دو. اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد جب یوسف نے اپنے بھائیوں کے حق میں یہ دعا کی, اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد جب یوسف کے بابا یعقوب نے ان کے لیے استغفار کیا, تو تم بھی اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں جانا اور مولا سے کہنا مولا میں کتنا ہی گنہگار صحیح, اگر وہ یوسف یعقوب ہے تو تو یوسف زہرا ہے, میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ تیری بارگاہ میں دینے کے لیے بہت قلیل ہے لیکن میرا پیمانہ لبریز ہو جائے, اس رات میں جو برکتیں رحمتیں مغفرتیں تیری جانب سے آ رہی ہیں وہ میرے شامل حال کر دے. اس طریقے سے مانگ, اور اس طریقے سے مانگ کہ میں نے احادیث میں پڑھا ہے, میں نے احادیث میں پڑھا ہے کہ مشرکین مکہ میں سے ایک سخت ترین دشمن نضر بن حارث کہ جس کی کیفیت تاریخ اسلام یہ لکھتی ہے کہ جنگ بدر کے تمام ہونے کے بعد اس کا شمار اسرا میں سے تھا, یا جنگ بدر میں مولا کے ہاتھوں جو ہے وہ واصل جہنم ہوا ہے یا اسرا میں سے تھا, رسول نے کہا خصوصیت سے اسے قتل کر دیا, اتنا زیادہ اس نے دین مبین اسلام کو ضرر پہنچایا تھا. سید ابن طاؤس کہتے ہیں اے بیٹا تو امام کے حضور ایسے کہنا کہ جب اسے مار دیا گیا اس کی بہن نے رسول کی شان میں چند کلمات لکھے, رسول کی ستائش میں چند اشعار پڑھے, جیسے ہی وہ اشعار رسول کے پاس پہنچے ایک مرتبہ رسول نے دیکھا اور کہا کہ اگر یہ اشعار مجھے پہلے پہنچ گئے ہوتے تو میں اس کے بھائی کو قتل نہ کرواتا. تو اپنے زمانے کے امام سے کہنا مولا آپ اسی جد ہمجد ہی کے تو فرزند ہو, مولا ہم کتنے گنہ گاری سے ہی اس مشرکین مکہ کی طرح تو ہم نے دین مبین اسلام کو خراب نہیں کیا ہے, جس طرح سے آپ کے سامنے اگر کوئی آپ کے آپ کی ستائش کرے تو آپ اسے معاف کر دیتے ہو, آج کی رات ہمیں بخش دو. اور بھی طریقے ہیں کہ جس کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں. عزیزان گرامی ہمیں حقیقت میں معرفت نہیں ہے, ہم بہت گنہگار ہیں بہت خطا کار ہیں. آج کی شب خدا سے وہ دل مانگیے کہ جس دل میں زمانے کے امام کی تپش ایسے پیدا ہو جائے کہ انسان صبح اٹھے تو اسے اپنے اضافہ کیا جائے، اور جب ایسی یادوں سے ہمارے دل منور ہو جائیں گے تو یہ گناہ ان دلوں سے چلے جائیں گے، پھر یہ آنکھیں جو زمانے کے امام کا دیدار کرنا چاہتی ہیں گناہ کی جانب نہیں پڑیں گی، یہ کان جو زمانے کے امام کی آواز سننا چاہتے ہیں گناہ کی جانب نہیں پڑے گی۔ آئیے میرے ساتھ مل کر زمانے کے امام کے حضور اپنی مناجات کو لے کر جائیے، مجھے بولنا نہیں آتا، میرے پاس آنسو نہیں ہے، لیکن اگر سمجھتے ہیں کہ اپنے امام کے حق میں کوتاہی کی ہے، اس محسن کے حق میں کہ جو اگر ہمارے سر پر سایہ نہ کیے ہوئے ہوتا تو ہم سب کے اس دنیا سے واپس بلا لیے گئے ہوتے، یہ دشمن سب کا ہمیں ختم کر چکا ہوتا، اگر سمجھتے ہیں وہ ہمارا محسن اور ہم نے اس کے حق میں کوتاہی کی ہے تو اپنی آنکھوں میں آنسو لیں، فریاد کریں زمانے کے امام سے اور کہیں مولا آج کی شب اتنی بابرکت شب ہے، اتنی برکتیں اس رات میں موجود ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو بھی میرے ساتھ ہوتا، اگر ممکن ہو تو ان چراغوں کو گل کرنے لائٹ بند کر، کیا ہی اچھا ہوتا کہ مولا آقا تو بھی میرے ساتھ ہوتا، انسان روشنی میں اپنے برابر والے کا خیال رکھتا ہے، رونا اسے نہیں آتا ہے، رونا بہت بڑی نعمت ہے عزیز و پروردگار کی جانب سے، آج کی شب پروردگار سے رونا لے لیجیے، اپنے مولا سے محبت کا تحفہ لے لیجیے، اپنے آقا کی محبت سے دل کو بھر دیجیے، مولا اگر میرا بچہ گم ہو جائے تو میں گلی گلی کوچا کوچا اپنے بچے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں، تو مجھ سے گم ہو چکا ہے، مجھے نہیں معلوم تو کہاں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو پروردگار متعال کے گھر میں ہے کعبۃ اللہ میں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو روزہ رسول پر ہے، کہیں ایسا تو نہیں تو جنت البقیع میں آج کی شب ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو کربلا میں جا کر اپنے جد امجد کا ماتم کر رہا ہے، دعائے نطفہ کی زمانی اپنے پروردگار کی اس حجت خدا سے تقاضا کیجیے، تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں ڈھونڈوں، میں آج اپنے گھر سے نکلتا ہوں تجھے ڈھونڈنے کے لیے، آج تجھ سے عہد کرتا ہوں جب بھی زیارت پر نکلوں گا تیرا نائب بن کر نکلوں گا، حرم امام رضا میں تجھے ڈھونڈتا ہوا نظر آؤں گا، کربلا معلا میں فریاد کروں گا اپنے آقا حسین سے، اے حسین ابن علی، اے اپنے روزے کی زیارت کرنے والے مولا آقا مجھے اپنے زمانے کے امام کی زیارت کروا دے، مجھے میرے ہو جائے گا. اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو, میں آگے بڑھ کر کہوں گا یہ خدا کا گھر ہے, یہ مدینہ نہیں ہے کہ بی بی فریاد کرتی رہے اے میں اس گھر میں موجود مسلمان نہ صرف یہ کہ نہ جائے بلکہ اس گھر کو جلا دے. یہ اہل محشر یہ خدا کا گھر ہے. ایک ایک شخص اپنی نگاہ نیچی کر لے گا.
السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوکیل، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا حسین شہید کربلا مظلوم کربلا، السلام علیک یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین وابن سید المرسلین وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقیل ومسلم ابن ارسجا وحانی ابن عروا وحبیب ابن مظاہر والحر شہید الریاہی، السلام علیکم جميعا شهداء کربلا والاسراء کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا ابن مولا، السلام علیک یا غریب الغربا، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان ابا الحسن علی ابن موسی ایها الرضا المرتضی الرازی بالقدر والقدر وجسم لك الفدا، السلام علیک یا اختك فاطمہ معصومہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا صاحب الاسر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان وشر الشیطان وزوار الایمان، السلام علیک یا حجت اللہ فی ارضہ، السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ، السلام علیک یا عصمت الدین، السلام علیک یا معیز المؤمنین المستکبرین، السلام علیک یا مذل الکافرین المتکبرین الظالمین، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظهورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ